وسلام على عباده الذين اصطفاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد قطب العالم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے سنائی کہ ارشاد مبارک ہے: کل بنی آدم خطا، کہ آدم کا ہر بیٹا، کل بنی آدم یعنی تمام بنی آدم یعنی تمام انسان، خطا یعنی بہت خطا کار ہے، بہت گنہ گار ہے، بہت گناہ کرنے والے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے سب کے سب خطا کار ہیں، سب سے خطا ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ مادہ رکھا، ہمارے اندر گناہ کا مادہ رکھا، اور یہ گناہ کا مادہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم اس مادے کو روکیں. تقاضا ہو پھر اس تقاضے پر عمل نہ کریں، تو اس تقاضے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دل پر جھٹکا آئے گا. جیسے کوئی حسین لڑکا ہے یا عورت ہے، اب وہ سامنے آ گئی، اب دل کہتے اس کو دیکھو. اور یہ دل کا چاہنا یہ علامت انسانیت ہے، کیونکہ بشر کو علامت بشریت ہے، کیونکہ ہر انسان کو تقاضا ہوگا. اور جو کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ بھائی انسان ہے، مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولتا. جس کو کچھ نہیں ہوتا وہ مرد نہیں ہے، کیونکہ مرد کو ہونا چاہیے، کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا نا. ہم کہیں گے تو سچ بول رہا ہے، جب تجھے کچھ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہوتا اسے بھی ہے، ہوتا ہے، ادھر آ جاؤ، ہوتا اسے بھی ہے لیکن انکار کرتا ہے. تو ایسا آدمی ترقی نہیں کر سکتا. تو آدم علیہ السلام کے کیا فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہے، انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہے، ہر انسان خطا کار ہے. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وخیر الخطائین، بہترین خطا کار، بہترین غلطی کرنے والا وہ شخص ہے، التوابون، جو توبہ کر لیتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بشارت ہے. دیکھیں اس سے پتا یہ چلا کہ ہماری جو نفسیات ہے، ہماری نفسیات کیا ہے؟ ہماری نفسیات یہ ہے کہ گناہ کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر ہم گناہ کر لیتے ہیں، گناہ کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر ہم گناہ کر لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک چیز میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، جو آج صبح بھی میں نے پیش کی تھی، ادھر آ جائے ادھر، اور وہ چیز یہ تھی کہ میرے شیخ فرماتے ہیں حقیقت بندگی کی ہے، یہی ہے دوستو، سن لو. جیب میں ٹوپی نہیں ہے، اچھا. حقیقت بندگی کی ہے، یہی ہے دوستو، سن لو. بندگی کی حقیقت اور بندگی کا حاصل اور روح بندگی، خلاصہ بندگی ہے. حقیقت بندگی کی ہے یہی، اے دوستو سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہتا ہوں. یعنی دل میں خواہشات کا سمندر ہے، دل میں شہوت کا غلبہ ہے، شہوت کا تقاضا بہت ہے کہ میں بس گناہ کروں، نافرمانی کروں، حسین عورت کو دیکھوں، لڑکوں کو دیکھوں، فلمیں دیکھوں، تصویریں دیکھوں، دل میں گندے خیالات پکاؤں، یہ گناہ کا تقاضا زبردست ہے. یہ تقاضوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اس تقاضے کو مٹی کر دیں، کیا مطلب اس تقاضے پر عمل نہ کریں. بس یہ بندگی ہے. ذرا تصور کریں، ہم یہ کیا تصور کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے دل کی خواہش مجھے بہت پسند ہے. وہاں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، میرے شیخ مثنوی پڑھائے کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گر مرادت را، گر مرادت را مذاق شکر اصل، کہ تیری جو مراد ہے نا، یہ حسینوں کو دیکھنا، یہ گناہ کے تقاضے، یہ گناہوں پر چلنا، یہ تیری تجھے مذاق ہے، ذوق ہے، اور ایسا ذوق ہے مرادے گر مرادت را مذاق شکر اصل، مثل شکر اور چینی کے میٹھا لگتا ہے. یعنی حسینوں کو دیکھنے کا جو ذوق اور شوق ہے، جیسے چینی میٹھی چیز کیسی لذیذ لگتی ہے، انسان لپکتا ہے، تو گناہ کی لذت بھی، گناہ کا ذائقہ بھی وہ تجھے میٹھا لگتا ہے. ایک بیماری ہے جو ٹائیفائڈ کی جو بیماری ہے نا، یہ لو دیکھو، چلو ماشاء اللہ آپ کے لیے ہیلمیٹ بھی آ گیا، شاباش، یہ دیکھو ماشاء اللہ آپ کتنا اچھا معلوم ہو رہا ہے، نور معلوم ہو رہا ہے نا، ماشاء اللہ. تو پلایا کرو. تو میرے دوستو معروفی کیا فرما رہے، گر مرادت را مذاق شکر اصل، اگرچہ جو تیری مراد ہے، حرام مراد، نافرمانی کی مراد، وہ مراد جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش نہیں ہوگا، وہ مراد مراد ہے، وہ مراد تجھے کیسی لگتی ہے، میٹھی. میں ایک بار رہا تھا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بیماری ہوتی ہے، شاید ٹائیفائڈ کی بیماری ہے، کون سی بیماری، تو اس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے. جیسے نیم کی پتی ہے نا، جب نیم کی پتی کو منہ میں ڈالے تو وہ پتی بھی میٹھی لگتی ہے، تو یہ علامت ہے کہ وہ بیماری موجود ہے. اور گناہ بھی در اصل، گناہ جو ہے نافرمانی در اصل بھی کڑوا ہے، یہ آزاد ہے، لیکن وہ گناہ ہمیں میٹھا لگ رہا ہے. کیوں؟ روحانی بیماریوں کی وجہ سے. آج ہمیں گناہ لذیذ لگ رہا ہے، گناہ مزیدار لگ رہا ہے، یہ روحانی بیماری کی وجہ سے کہ نافرمانی، نافرمانی کو ہم مزے لے لے کر، اور فرما برداری وہ ہمیں مصیبت لگ رہی ہے. بیماری کا یہی ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی صحت ہوتی ہے، جب صحت ہوتی ہے تو ہر اچھی لگتی ہے، اب بیماری ہے تو بیماری میں مزے مزے کی چیزیں بھی خراب لگتی ہیں. تو یہ گناہ کا جو ذوق ہے، یہ جو گناہ کا ذائقہ ہے میرے دوستو، یہ بھی نافرمانی جیسے میٹھا لگتا ہے. لیکن گناہ کی مثال حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے خارش کرنا، کھجلی کرنا. کھجلی کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، ایسی لذت ہے کہ اس وقت تو بادشاہ بھی اچھی نہیں لگتی، کھجلی میں ایسا مزہ آتا ہے. لیکن کہ ہاں ہاں، حکیم الامت کیا فرماتے ہیں، میرے مرشد نے سنا ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں جب کھجلی کر رہا نا، ایسا مزہ آ رہا ہے جیسے شادی ہو رہی ہے، جیسے شادی ہو رہی ہے، ایسا مزہ آ رہا ہے. ہاں ہاں ہاں، کیسی کیسی آوازیں بھی نکالتے ہیں، اور چہرے پر بھی ایسے 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 آنکھیں بند کر کے چہرے کے حرکات اور جذبات ہوتے ہیں، کیا؟ لیکن اور کھجلی میں بڑا مزہ، لیکن کھجلی کرتے کرتے تم اپنے بچے کو جو نا خاموش کرو بھائی، وہ تو باتیں کر رہے، ایک ادھر بیٹھے ایک کو ادھر بٹھاؤ، آج ادھر ہی آ جائیے. تو گناہ کی مزہ اور گناہ کا ذائقہ کیسا، جیسے کھجلی، کتنا میٹھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے کھجلی کرتے ہوئے، واہ 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 بڑا مزہ آ رہا ہے. لیکن کھجلی کرتے کرتے حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں جب قبر کھجلی کرتے کرتے جب کھال پھٹ جاتی ہے، جلن شروع ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے ہائے یہ کیا ہوا. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کھجلی کا علاج یہ نہیں ہے. کھجلی کا علاج کہتی کھجلی ہو رہی ہے کیا کرے, کوئی آدمی کہے گا کھجلی کرو, وہ کہے گا کھجلی کا علاج کھجلی کرنا نہیں ہے. کھجلی کا علاج یہ ہے کھجلی کیوں ہو رہی ہے, تمہارے خون کے اندر گندا مادہ چلا گیا ہے, خون میں خرابی پیدا ہو گئی ہے, خون خراب ہو گیا ہے, خون میں فساد آ گیا ہے. اب کیا کرو جی, خون صاف کرنے کی دوا پیو. خون کو صاف کرنے کی دوا پینے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے میرے دوستو, اگر گناہ کا تقاضا ہو کہ جی گناہ کرنے کو ہمارا جی چاہتا ہے, تو گناہ کا تقاضے کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے. گناہ کے تقاضے کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے. کہے گا نہیں, اگر میں ایک عورت کو دیکھ لوں گا تو پھر اس کو دل ہی نہیں جائے گا, تو ایسا تو ہوا ہی نہیں. گناہ کرتے کرتے ہماری زندگیاں کہاں تک پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ سے محرومی, اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے میرے دوستو, لیکن چین اب تک نہیں آیا کہ ہم سمجھیں گے جی گناہ کر لیں گے بڑا کھجلی کر لیں گے بس, اس کے بعد تو بڑا پھر دوبارہ نہیں کروں گا کھجلی. تو جب پہلی دفعہ انسان کھجلی کرتا ہے نا, تو کھجلی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کھجلی کرتا ہے تو تقاضا اور بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ پیسے سے رگڑتے ہیں لوگ, لوہے کی چیزوں سے رگڑتے ہیں اپنے کھجلی کرتے ہوئے. تو اسی طرح سے میرے دوستو, یہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اس کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی کسی آدمی کے جسم میں پخانا لگا, اب کہنے لگا کیا کریں جی اس کو صاف کرو, دھو دو, اس نے کیا پیشاب لے کر دھو رہا ہے, تو پخانے کو کس سے دھو رہا ہے, پیشاب سے. آؤ بابا جی ہے نا, بڑی تیز زمانے بعد آپ, اچھا تشریف رکھیے, وہ ہو کے بھی بڑے آپ رنگین آئے. اب وہ جو گناہ کا تقاضا ہے, اب اس نے اگر وہ تقاضے پر عمل کیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تقاضا ختم ہو جائے. وہ پھر تقاضا چونکہ نفس کو اس کی جزا مل گئی, اب نفس کہے گا اور گناہ کراؤ. لہذا جس طرح سے کھجلی کا علاج یہ ہے کہ خون صاف کرنے کی دوا پی جاتی ہے, اسی طرح سے اللہ تعالی کی نافرمانی اور گناہ کے تقاضے کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نور دل میں حاصل کرے. آئیے 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 جناب, تمہیں یہاں تھوڑی یہاں جگہ بناؤ, ہمارے خاص دوست آئے, ماشاء اللہ تھوڑی سی کھٹک جاؤ, ماشاء اللہ بخیر آ گئے. تو میرے دوستو, کھجلی کا علاج کھجلی کرنا نہیں ہے بلکہ خون صاف کرنے والی دوا پینا ہے. تو گناہ کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے, کیونکہ گناہ کریں گے تقاضا اور بڑھ جائے گا. گناہ کریں گے, میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں تم اگر ایک گناہ کرو گے, فرمایا کہ نفس کا مزاج ہے ہمارا بسو, یہ جو نفس ہے نا, یہ نفس کا مزاج ہے کہ یہ برائی کا بہت حکم دیتا ہے. اگر تم نے ایک تقاضے پر عمل کیا, وہ کہے گا اور کرو. پہلی دفعہ تو کہے گا کہ یار کر لو گناہ, بڑا مزہ آئے گا. میرے شیخ فرماتے ہیں ایسے نفس کیا کہے گا, دیکھو تم عورت کو دیکھو نا, بڑا مزہ آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ جب نفس کہے مزہ آئے گا, شیطان اور نفس, تو کیا کہو کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. اس نے کہا, وہ پھر شیطان ڈراتا ہے, نفس ڈراتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تو گناہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا, گناہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا, لوگ تیرا جینا حرام کر دیں گے اور تو مر جائے گا. تو پھر کہہ دے, پھر اس کا جواب بھی ہے کہ نہیں ناخوش کریں گے, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, کہ اگر گناہ کرتے کرتے گناہ سے بچنے میں ہم کو موت آ جائے تو مرنا تو ہے نا, ایک دن موت کا وقت مقرر ہے, موت کا وقت مقرر ہے. اگر ایسی موت لکھی ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے میں موت آ جائے, سبحان اللہ, یہ شہادت کی موت نہیں ہے بھائی, کتنی عظیم و شان موت ہے. اگر گناہ سے بچنے میں موت آ جائے تو یہ موت کتنی مبارک ہے بھائی.
اور اگر گناہ موت گناہ کرنے کی حالت میں موت آ جائے،
مثلا کوئی ننگی فلم دیکھ رہا، کوئی لوٹے سے بدماشی کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، ننگی تصویریں اس کے ہاتھ میں ہیں، اسی حالت میں موت آ گئی، سب کو کیسا کیسی ذلیل موت ہے. اور اگر گناہ سے بچنے میں موت آ گئی میرے دوست کو، سب کیا کہیں گے، کیسی عزت ہوگی وہاں، تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسا ذلیل کام کر کے مرتا گیا. تو موت کا تو بھائی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس زمین پر کب آئے گی، کسی کو پتا نہیں ہے، کسی عالم کو بھی نہیں معلوم، کسی اللہ والے کو نہیں پتا، کسی نیک آدمی کو نہیں پتا کہ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب اگر وہ موت فرما برداری میں آئی گناہ سے بچنے میں، تو پھر کیا حال ہوگا، لوگوں میں بھی عزت ہوگی، عزت ہی چاہتے ہیں نا، تو عزت تو بھائی گناہ چھوڑنے میں ہے. لوگ بھی کہیں گے دیکھو یار یہ گناہ کی دعوت دی تھی لیکن اس نے گناہ پر عمل نہیں کیا، مر گیا، اسی اس نے مار دیا، یہ کچھ بھی ہوا مر گیا، تو دیکھو اب کتنا یار کیسی دیکھو ماشاء اللہ. اور ایک ہے پتا چلا گود میں ننگی تصویریں رکھی ہوئی ہے یا فلم چل رہی ہے موت آ گئی، ارے یار دیکھو کیسا مرا ہے بے غیرت، کہیں کا کیا بے غیرتی کے کام کر رہا تھا، چاہے ہوتا ہے زندگی بھر بے غیرت، لیکن لوگ کہتے ہیں موت کے وقت مزیدار ہونی چاہیے، زندگی بھر بدماشی کرتا رہے اور موت کا کچھ پتا نہیں ہے میرے دوستوں. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، حضرت میرے مرشد یہ شعر بہت پڑا کرتے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے ٹکٹی کھڑی کی کھڑی. اب وہ گناہ کی جو لذت، گناہ کا جو تقاضا، اب اس کا کیا علاج ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، تاکہ وہ جو تقاضا ہے، جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو مٹی میں ملانا سیکھے، کہ نافرمانی کے جو تقاضے، نافرمانی کے تقاضے وہ مٹی میں ملانا سیکھے، کہ یہ جن تقاضوں پر عمل کر کے کسی کو عزت نہیں ملتی، گناہ کے تقاضوں پر عمل کر کے اور گناہ میں کسی کو عزت نہیں ہے میرے دوستوں، ذلیل کام ہے، اس کام میں ذلت ہی ہے. اب وہ سیکھے کہ صاحب میں نے عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، حسین بے پردہ پھر رہے ہیں، اب میں نظر کیسے بچاؤں، تو دیکھیں اب خام خواہ کی نظر بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نظر بچانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس میں فجر کی نماز پڑھی اور فجر کے بعد دو تین گھنٹے میرے ساتھ رہے، تو مجھے کہنے لگے کہ جی میری تو سگریٹ کی بڑی بری عادت ہے، میں تو 10 منٹ بغیر سگریٹ کے رہ نہیں سکتا. میں نے کہا کیا ہوتا ہے، کہنے لگے مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے. میں نے کہا آپ میرے ساتھ کتنی دیر سے، کہنے لگے 2.5 گھنٹے ہو گئے. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عادت ہے سگریٹ پینے کی، تو 10 منٹ بعد تو آپ کو چلے جانا چاہیے تھا سگریٹ پینے، ارے ادھر آ جانا ادھر بیٹھے شاباش، اگر آپ کو عادت تھی تو ہر 10 منٹ بعد سگریٹ پیتے، 2.5 گھنٹے ہو گئے نہ آپ نے مجھے، میں نے آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. چلے نہیں، میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کی عادت نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، جب 2.5 گھنٹے چھوڑ رہے ہیں تو 2.5 گھنٹے 5 گھنٹے بھی بن سکتے ہیں، اور وہ 5 گھنٹے کبھی بھی آپ سگریٹ نہ پیے. چلے نہیں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں سگریٹ نہیں پیتا مجھے بڑا غصہ آتا ہے. میں نے کہا 2.5 گھنٹے ہو گئے آپ نے کسی کا منہ پہ مکہ نہیں مارا، کسی کے دانت نہیں توڑے، آپ 2.5 گھنٹے سے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی، کسی کے جوتا اٹھا کے نہیں مارا، کسی کو گالی نہیں دی، آپ تو آرام سے بیٹھے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں غصہ آتا ہے مجھے، آپ تو پکڑے، آپ خاموش. میں نے کہا یہ سب جو ہے نا بدماشی نفس کی ہے، اس نے آپ کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ 10 منٹ بعد سگریٹ نہیں پیو گے نا تو تمہیں غصہ آئے گا، اس سے سگریٹ پی لو. میں نے کہا اگر آپ کی بیماری ہوتی ہے اور آپ یہ کام سے بچ نہ سکتے ہوتے تو 10 منٹ بعد ضرور سگریٹ پیتے، کیونکہ جس آدمی کو عادت ہوتی نا وہ ہر حال میں کام کرتا ہے، وہ کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے. میں نے کہا 10 منٹ کیا 2.5 گھنٹے سگریٹ نہ پینا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چھوڑ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ ایک بات اور پتہ چل گئی، وہ یہ کہ سگریٹ نہ پینے سے آپ کو غصہ نہیں آتا. میں کہا یہ دو بیماریاں الگ الگ ہیں، سگریٹ نہ پینا، سگریٹ پینا الگ بیماری، غصہ آنا الگ بیماری، آپ نے ان دونوں بیماریوں کو ساتھ ملا دیا، در حقیقت یہ دونوں الگ الگ بیماریاں ہیں. پھر ان دونوں کا آپ الگ الگ علاج کروائیے. یہ مت کہیے کہ سگریٹ نہ پینے سے مجھے غصہ آتا ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر غصہ آتا تو ڈھائی گھنٹے ہیں سب سے پہلے میرا ہی منہ توڑ دیتے غصے کے مارے. جب انسان کو غصہ آتا ہے وہ کسی کو دیکھتا تھوڑی ہے. دیکھیں آپ غصے کو برداشت کیے ہوئے تو اس سے پتا یہ چلا کہ نہ سگریٹ پینے سے آپ کو غصہ آتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر غصے کو برداشت کرنے کی طاقت موجود ہے. بس اس کا تحمل کرے. تو اسی طرح سے میرے دوستو حسینوں سے نظر بچانے کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے. بس ہم نے ایک ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ جی عورت آ جائے ہو جی میں تو بچ نہیں سکتا. خاص طور میں ذہن میں بٹھایا ہوا ہے. حالانکہ میں جو آپ کو بات پیش کروں آپ جا کے تجربہ کیجیے, آپ تجربہ کیجیے گا اس کو. میں ایسے نہیں کہہ رہا, جو میں بات پیش کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کی بات, آپ جا کے اس پر تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ آیا واقعی میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اور وہ تجربہ کیا ہے, جب کوئی حسین لڑکی آئے یا لڑکا سامنے آئے تو آپ ایک کام کریں, آپ آنکھیں بند کر لیں. اچھا آنکھیں بند کرنے کے لیے میرے مرشد نے کیا فرمایا, اللہ اکبر, اللہ میرے شیخ کو جزا عظیم عطا فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنا اتنا آسان, یہ جو پردہ ہے نا یہ آنکھوں کا پلکے, ان پلکوں میں اللہ تعالیٰ نے بند ہونے کی طاقت خود ہی رکھتی ہے. خود بند ہو سکتی ہے, خود کھل سکتی ہے, اتنی طاقت ہے اس کا. اس کے لیے کوئی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں کہ کان کو ایسے کیا آنکھیں بند ہوئی, کان کو یوں کیا آنکھیں کھل گئی, ایسا نہیں ہے. یا گھٹنے میں کوئی بٹن ہوتا یا کمر میں کوئی بٹن ہوتا, جیسے ہی بند کرنا ہو بٹن دباؤ عورت آ گئی, پھر بٹن دباؤ کھل گیا, بٹن دبایا کھل, ایسا کچھ نہیں. پردے کے اندر خود طاقت پردہ ہے. میرے یہ مضمون یاد رکھے, آپ کوئی حسین لڑکی عورت سامنے آئے آپ دیکھیں کہ آیا میں آنکھیں بند کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے گا پتا چلے گا کہ میں بند کر سکتا ہوں. اصل میں بات پتہ کیا ہے, بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کا دھیان نصیب نہیں ہے. اصل یہ وجہ نہیں کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, اور گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے کی وجہ اور گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے اللہ تعالی کا تعلق, اللہ تعالی کا دھیان ہمیں نصیب نہیں ہے. اور دھیان میں کمی کیوں پیدا ہوئی, اس لیے کہ ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. لہٰذا آپ تجربہ کیجئے, اور جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں مجھے آ کر بتائیے گا بھی کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. جب عورت سامنے ہی میں نے آنکھیں بند کرنا چاہیے تو میں نے بند ہی نہیں ہوئی, مجھے بتائیے گا آپ کہ میں نے جھوٹ بولا ہے ممبر پر بیٹھ کر. کیونکہ میں نے تو دعویٰ کیا نا بھائی, میں نے دعویٰ کیا ممبر پر بیٹھ کر کہ آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں. یہی دعویٰ کیا نا, ہم لوگ آنکھیں بند کر سکتے ہیں لیکن ہم آنکھیں بند نہیں کر رہے. یہ ہماری دغا بازی ہے, یہ ہماری دغا بازی دھوکا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, اگر آنکھیں بند نہ ہو نا تو پھر بتائیے گا کہ جھوٹ بولا, میری آنکھیں بند نہیں ہوتی. لیکن تجربے کے بغیر نہ بولنا, پہلے تجربہ کر کے دیکھنا پھر مجھے آ کے بتانا کہ واقعی تم نے جھوٹ بولا, ممبر پر بیٹھ کر تم جھوٹ بولتے ہو. تو ہمارے اندر طاقت موجود, اور کیسی, میرے شیخ نے اس کو ایسے سمجھایا. تم تھوڑا ادھر ذرا جگہ اور بناؤ, مولوی صاحب کے لیے جگہ بناؤ. یہ شکر ہے یہ مولوی صاحب موٹے تازے نہیں ہیں, اگر ہوتے تو پورا مجمع بکھر جاتا. یہ تو چھوٹے سے ہیں بےچارے, یہی آ جائیں گے. اور اکرام عالم, یہ اس پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا مدح الکافر, جب کسی کافر کی تعریف کی جاتی ہے عرش اعظم ہل جاتا ہے. کسی کافر کی تعریف کرنے سے عرش ہل جاتا ہے. یاد رکھیں اس کو خوب, کسی کافر کی تعریف نہ کریں. جب کسی کافر کی تعریف کی جاتی ہے عرش ہل جاتا ہے. اور واذا مدح العالم, اور جب کسی مومن کی تعریف, عالم کی تعریف کی جاتی ہے, اس کی مدح کی جاتی ہے, تو اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس ارشاد مبارک صلی اللہ تعالی وسلم ہے, اس سے بھی کافروں کی تعریف, او جی امریکہ والے, او جی انگریز تو کیسے ہیں, مزہ لے کہ اخبار چرا لے. اخبار رکھا ہوا ہے, ہر آدمی پیسے رکھے گا اور اخبار اٹھائے گا, اور جی مسلمان کو دیکھو جی مسلمان تو بس دو روپے بھی نہیں چھوڑتا. میرے مرشد سے یہ کہا کسی نے, حضرت نے فرمایا ہاں بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا یہ جو اخبار چرانا یہ بلی کا اونٹ کھانا ہے, بلی کا بہانہ کھانا, وہ چھوٹے بہانے سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا, وہ کروڑوں کروڑوں کی چوریاں کرتے ہیں. لندن اور امریکہ جیسے شہروں میں ہر منٹ میں لاکھوں لاکھوں کی چوریاں ہوتی ہیں, کیا لاکھوں ڈالر لاکھوں پاؤنڈ کی, ان کو چھوٹے سے خود سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا. تو وہاں بڑے دکھاتے ہیں کہ جی ایک روپیہ رکھا, ایک ڈالر رکھا, اخبار اٹھایا, وہ بڑا اس کو دکھاتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے, وہ بڑے چور ہیں, چھوٹی چوری سے ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. یہ تو چونکہ مومن ڈرتا ہے تو اس خوف کی جیسے کہتے ہیں پڑی نہیں, چلو تھوڑے سے ڈنڈے کھا لے, جوتی کھانے ڈنڈا مشکل ہے. وہ تو کہتا ہے کیونکہ نفس کی تقاضے سے مغلوب ہو جاتا ہے نا بڑے گناہ سے, تو وہ بھی ڈرنے لگتا ہے. تھوڑا سا کہتا ہے چلو تھوڑا سا گو کھا لے, حالانکہ گو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ایک برابر. تو بھائی اگر کسی آپ بریانی ہے, اب بریانی ہے تھوڑا سا پکانا ڈال لیں, کہتے ہیں اس سے کیا, ارے جی مول صاحب چھوٹا سا گناہ کیا ہوتا ہے, اس سے چھوٹا سا گناہ ہے تو تھوڑا سا پکانے سے کچھ ہوتا ہے کیا, بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا ہے اس میں. لیکن وہاں تو بڑے نفیس المزاج ہیں, بڑی طبیعت میں لطافت ہے, نفاست ہے, نازک مزاج ہے, وہ جی پکانے کا نام بھی نہ لے. اور یہ جو دن بھر یہ حسین جو پکانے لے کر کھلے آ رہی ہیں, ان کو دیکھ کر کون سی پاکیاں آ رہی ہیں ہمارے قلبوں میں, کون سے ہمارے دل پاک ہو رہے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہے کہ میرے دوستو اگر ہم گناہ نافرمانی کرتے تو مایوسیاں, جو اور ہمارے گناہ ایک عقیدے کی درستگی کی ضرورت ہے, وہ عقیدہ پیش کرنا ہے. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ جی ہم تو بہت گنہگار ہیں, ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے. میرے مرشد نے فرمایا دیکھو مارنا نہیں, اتنے چھوٹے بچوں کو اصل میں لانا نہیں چاہیے, میرے مرشد نے فرمایا کہ ہمارے گناہ, ہم کتنے ہی گناہ اور نافرمانی کر لیں لیکن ہمارے گناہ باوجود اپنی اکثریت کے کثرت میں ہے اور اکثریت میں ہے, لیکن اللہ تعالی کی غیر محدود رحمت کے سامنے اقلیت میں ہے. ہمارے گناہ, ارے بھائی ذرا تصور کرو ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں. ہاں میرے شیر جشیر پڑھتے ہیں, جوش میں آئے جو دریا رحم کا, جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبرے سسانہ ہو فخرے اولیاء. اگر اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آ جائے تو 100 برس کے کافر کو اللہ تعالی ایمان کا وہ مقام عطا فرمائے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اس پر رشک کریں. کیا سمجھتے ہیں میرے دوستو, اللہ تعالی نے کیسے کیسے حالات میں بالکل گناہوں میں ڈوبے ہوئے, لیکن اللہ تعالی نے صحابیت کا وہ مقام عطا فرمایا جس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. میرے دوستو اللہ تعالی کی رحمت کو ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے, اللہ تعالی کی رحمت کو ہم اپنے گناہوں سے کیا کم سمجھتے ہیں. ذرا ہم سوچیں کہ ہم کیا عقل لگا رہے ہیں, یا ہماری عقلیں فیل ہیں اللہ تعالی کی رحمت کے سامنے. اور پھر بات یہ ہے بھائی, جس گناہ نے اللہ تعالی کی ذات کو نقصان نہیں پہنچایا وہ گناہ اللہ تعالی کو معاف کرنا کیا مشکل ہے. جس گناہ سے ہم جو نافرمانی کر رہے ہیں, ہم جو گناہ کر رہے ہیں, اللہ تعالی کا کوئی نقصان ہے, کیا نقصان ہے اللہ کا, اللہ تعالی کا کوئی نقصان ہے, جو گناہ کرتے ہیں اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالی کی کرم رحمت دیکھیے, رحمت ہے کہ آپ کے اللہ تعالی, میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے, تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والی ذات ہے. اور آپ نے جو سفیر بھیجا, آپ نے اپنا جو سفیر بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ارحم الراحمین, سفیر رحمت للعالمین. آپ رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں؟ کلو بنی آدم خطا، تمام انسان خطا کار ہیں، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ وہ معصوم ہیں، ان کی عصمت یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، ان کی عصمت ہمارے عقائد میں شامل ہے، یعنی وہ گناہوں سے بالکل محفوظ، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور درست ہے. تو تمام انسان خطا کار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار وہ ہے، گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار محبت کہیں گے جی، گناہ گاروں میں بھی بہترین گناہ گار، گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار، خیر الخطائین بہترین گناہ گار وہ ہے، التوابون جو توبہ کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر، دیکھو کتنی رحمت رہی ہے ہمارے لیے، امید ہے نا، ابھی ہم موت نہیں آئی، ابھی سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نہیں نکلا، میں جب مغرب سے نکلے گا توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن ابھی اور درجے باقی ہیں اس کے لیے بھائی، ابھی تو حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو تمام مراحل باقی ہیں، پھر اس کے بعد ہے، اور ابھی موت کا وقت، ابھی ہم الحمدللہ زندہ ہے، اگر ابھی سیرت اللہ پہ ابھی توبہ کر لیں، اور وہ توبہ کیا کر لیں کہ اللہ اب ایک لمحہ ایک فرق اپنے دل کو توڑ دیں گے، لیکن آپ کے قانون کو نہیں توڑیں گے، کہ اللہ آپ سے ابھی پکا وعدہ سچا وعدہ کر دیں، ابھی وعدہ کر لیں، بس توبہ ہو گئی. وہ کہتے اب داڑھی نہیں ہے، ابھی ارادہ کر لیا، اب داڑھی کو اب داڑھی نہیں کاٹوں گا، نہ قینچی نہ قینچی نہ چاقو نہ چھری نہ ٹیٹی سے اپنی داڑھی کاٹوں گا. دیکھو ایک بات اور یاد آئی، میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو محترم بنایا، یار یہ دیکھو خالی جگہ مزہ نہیں آ رہا، ہاں یہ حرکت میں مزہ آ رہا ہے، واہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، آگے آ جاؤ، درمیان جب دسترخوان لگا ہوتا ہے تو تھوڑی بیٹھتے ہیں، یہ روحانی دسترخوان ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہماری روحانی غذا ہے. یہ تو میرے شیخ اور فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، اس لیے مسلمان کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم کے معنی محترم کے ہیں، احترام والا مسلمان محترم ہے، اس کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لہذا جب محرم کا سال شروع ہوتا ہے فائرنگ نہیں ہوتی ہے، اور کافروں کے لیے کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ مثل جانور کے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. لہذا جانوروں کا سال کیسے شروع ہوتا ہے؟ جانوری سے، ہے نا بھائی، انگریزی کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جانوری ہے نا، جانوروں کا سال شروع ہو رہا ہے جانوری سے، اور مسلمان محترم اس کا سال شروع ہو رہا ہے محرم سے. زیادہ جانوری کے ساتھ شروع ہوتا ہی کیا ہوتا ہے؟ جانور والے کام، شراب پی رہے ہیں، جنا ہو رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے، ناچ رہے ہیں، یہ کوئی انسان والا کام ہے؟ بتاؤ بھائی، کوئی اس کو انسان والا کام سمجھتا ہے؟ کیوں بھائی، یہ تو جانور والا کام، اور فائرنگ ہو رہی ہے، مجھے ہو جی فائرنگ ہو جی، یہ انسان والا کام ہے. رات 12 بجے جبکہ بیمار مریض بوڑھے بچے سب سو رہے ہیں، ان کی نیندیں اڑانا یہ انسانوں کا کام ہے جانوروں کا کام ہے؟ تو مسلمان محترم، اور محترم کے ساتھ محرم سے شروع ہو رہا ہے، اور کافر جانور، اور جانوروں کا ساتھ جانوری سے. دیکھو میرے شیخ اور مرشد کی بات ہے، دیکھو کیسی مزے کی بات ہے. اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان خطا کار ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ جی صاحب بالکل مرتے دم تک کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین خطا کار وہ شخص ہے جو توبہ کر لیتا ہے، توبہ، اور توبہ بھی کہتا ہے تواب ہے، یعنی کثیر التوبہ ہے، اور توبہ کرتا ہے. حضرت والا نے ایک نقطہ بیان فرمایا، اور وہ فرمایا کہ دیکھو آپ نے فرمایا خیر الخطائین، بہترین خطا کار، مضاف اور مضاف الیہ بیان فرمایا. قاعدہ یہ ہے کہ کلام میں مقصود مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ مقصود نہیں ہوتا. تو اگر آپ خیر فرما دیتے اگر آپ خیر فرما دیتے تو کافی تھا. خیر الخطائین کیوں فرمایا کہ خطا کار کا کیوں ذکر کیا؟ آپ سب خیر فرما دیتے تو خیر بھی کافی تھا. لیکن اور لیکن کلام میں مقصود مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ نہیں ہوتا. تو غیر مقصود کلام، غیر مقصود کلام کرنا یہ تو لغو ہوا کہ بیکار کلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نبوت، میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ کلام نبوت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہے، الفاظ ہیں، وہ خود دلیل نبوت ہے. کلام نبوت خود دلیل نبوت ہے. اس کی ایک مثال سن لیے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، پہلے یہودی تھے اور یہودی علماء میں سے تھے، لہذا وہ اسلام جو لے کر آئے، چونکہ علم تھا، یہودی تورات کا علم ان کے پاس موجود تھا، تو یہ پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں، وہ نشانیاں کہ آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کریں گے، قریش کی قبیلے میں پیدا ہوں گے، سب نشانیاں موجود، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور پھر یثرب میں ہجرت کر فرمائیں گے، یہ سب نشانیاں وہ دیکھ کر پھر انہوں نے کہا، پھر اور اخلاقی نشانیاں بھی لکھی ہوئی تھی کہ نبی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. اب جب یہ پہلی دفعہ ملاقات کے لیے آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیں، آپ تصور کیجئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. اب اپنا نام سنتے ہی کسی کے کلام میں آ جائے تو کیسے کان پھاٹنے لگتے ہیں. وہ تو یہ سن کر حیران ہوئے کہ آپ صاحب، کیونکہ پہلی ملاقات، پہلی دفعہ حاضری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ داخل ہو رہے ہیں اور آپ فرما رہے افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. اب یہ سنتے ہی ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ میرا نام کیسے آ گیا اس میں. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام کرو. اور کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب کوئی سلام کرنا، یہ سنت ہے، سنت موقتہ ہے، اس کو، اس سلام کو زندہ کرنا، 100 شہید کا ثواب ملے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت میں ملے گی. یہ تو حدیث شریف کو میں نے مختصر ترجمے کے ساتھ پیش کیا ہے. اور جب کوئی سلام کرے، السلام علیکم کہے، تو سلام کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. یعنی وعلیکم السلام کہنا یہ واجب ہے. اگر کسی نے وعلیکم السلام نہیں کہا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے کلام جب بات کرے تو دیکھے، سنے کہ اگلے سلام کی سلام کا جواب دے، اور اگر سلام نہیں کیا تو خود سلام کرے، اور اگر وہ جواب نہیں دے تو اس کو سمجھائے کہ بھائی سلام کا پہلے جواب تو دے دو، پہلے سلام پھر کلام. اول سلام بعدہ کلام، پہلے سلام ہوگا پھر باتیں کریں گے ہم. اب آپ دیکھیے، مسلمان کا تصور کیجیے، دو مسلمان ملاقات کر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، تو یار تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. تو جب دونوں ایک دوسرے کو دعا دیں گے تو محبت پیدا ہوگی یا گردنیں کاٹیں گے؟ ذرا تصور کیجیے، محبت نہیں پیدا ہوگی، آپ سلام سے جواب. اب چونکہ دعا دینا چھوڑ دی، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ دعا تو ہے نہیں، اب فکر ہے کہ وہ یہ ہے، فلاں وہ ہے، مسلمان نہیں. اب آگے کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آگے فرما رہے ہیں افشو السلام کے بعد کہ سلام کی زبان سے کہا، یعنی یہ بھی ایک نیکی ہے، نیکی کی اور نیکی کا موقع دیا. اسی طرح جب ٹیلی فون بھی کرے تو ٹیلی فون پہ بھی پہلے سلام اور سلام کا جواب اس کا ماحول ہو جائے، اور فون اٹھایا کدھر ہے تو، اچھا آ رہا ہے، جلدی آ جا، بس بس کر دے. ٹھیک ہے بھائی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان سے گفتگو ہو رہی ہے مسلمان کی. سلام کرے، ختم کرے، سلام کرے، اور سلام کا جواب دینے کی عادت ڈالے اور سکھائے اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، سلام گھر میں داخل ہو سلام کرے، بیوی کو سکھائے بھائی تم جواب دو، دوستوں کو سکھائے تم جواب دو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا بھی کھلاؤ، خالی سوکھے سوکھے سلام نہ کرو. جی مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے اور جیب سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. کیونکہ شاعر کہتا ہے، جب تک مال تھا جیب میں میری، وہ کہتی تھی میں ہوں تیری، تو پتا چلا مال کے بغیر تو عشق بازی بھی نہیں ہوتی ہے. لونڈا پھنسانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. لوگ تو لونڈے کے اوپر 10-10 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں, چکن کڑھائیاں کھلاتے ہیں, اس کے موبائل میں بیلنس ڈلواتے ہیں, اور اگر موبائل نہ ہو تو موبائل دلا بھی دیتے ہیں, اور 2-2-3-3 ہزار روپے کی جوتیاں بھی دلواتے ہیں کہ اسی جوتی سے ہماری ٹھگائی کرنا. تو پتہ ہی چلا کہ مفت میں تو لونڈیاں بھی نہیں پھنستی ہے. کیوں پیسہ, اس لیے جس کے پاس پیسہ نہ ہو نا وہ عشق بازی کی کوشش نہ کرے, شاید جوتے کی کچھ نہیں ملے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو جا کے عشق لڑائے. جس کو اگر دنیا میں عذاب کا مزہ چکھنا ہو, دنیا میں اللہ کے عذاب کا مزہ, وہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائے, کسی لونڈے یا لونڈیا کے عشق میں اگر دنیا میں عذاب چکھنا ہو کسی کو, کہ عذاب کس کو کہتے ہیں, وہ کسی لڑکے یا لڑکی کے چکر میں گھومے, ایسا عذاب بس جہنم کا مزہ ہے. شروع شروع میں بڑا مزہ آتا ہے, ہاں یہ کیا عجیب, شروع میں بڑا مزہ آتا ہے, لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں نا وہ اللہ کا عذاب وہ کی گرفت وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے وہ سارے مزے تو پیچھے رہ گئے, وہ دل کو جو چکر وہ پھر چاہتا ہے جان چھڑانا, اس وقت جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے ناممکن نہیں ہے. اگر کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لے تو وہ اللہ والا اس کے عشق لیلا کو اس کے مولا سے تبدیل کر دے گا. تو آپ نے کیا فرمایا, اتحب الطعام, سکھی سکھی محبت نہ رکھو. ارے کبھی مسلمان کو چائے پلا دو, کچھ نہیں تو نسوار کی چنڈی کھلا دو. چلو جی, ہمارے خان بہت بڑے خوش ہوتے ہیں, چنڈی سے مست ہو جاتے ہیں. چنڈی میں نے سیکھا ہے نا, پتا کہاں سیکھا, مینا میں سیکھا. وہ ایسے آئے صاحب, وہ ایک صاحب کی خدمت کرنے لگے, یار ایک چنڈی دے دے. میں نے کہا یہ کیا چنڈی کیا ہوتی ہے, گلاس کے اندر واقع. کہہ رہے یار چکر آ رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا اور یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا یار کیا بات ہے, ہم بھی اپنا لے کر آئے, اب ختم ہو جائے گا ہم کیا کریں گے. انہوں نے کہا مکہ شریف پہ جا کے بات ہوگی. انہوں نے کہا بھائی مہربانی ایک چنڈی دے دے. تب اس نے اس کو بھی رہا آگے, اس نے کہا لے چنڈی. تب پتا چلا کہ یہ چنڈی کیا ہے ظالم. تو میرے دوستو, لیکن ایک بات پیش کرتا ہوں میں اپنے شیخ پیر و مرشد کی, حضرت والا شاہ حکیم محمد افتصاد دانگور کاتم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے, اور یہ بات تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی تفسیر میں ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کی پیٹ میں جو بچے کی پرورش اور تربیت اور نشو و نما جو ہوتی ہے وہ ماں کے حیض گندے خون سے ہوتی ہے. وہ خون حیض کی کیا کرتے ہیں, نال سے نال, ماں کی ناف سے بچے کی ناف میں ایک نلکی لگی ہوتی ہے جس کو نال بولتے ہیں, آور نال, اور دائی سب سے پہلے اس کو کاٹتی ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ میں بچے کے منہ کو گندا ہونے سے بچایا. کیوں؟ دنیا میں آ کر اس نے ہمارا نام لینا تھا. تو جس اللہ نے ہمارے منہ کی اتنی حفاظت فرمائی کہ اس کو گندگی سے بچایا, اس منہ کو ہم اپنے ہاتھوں سے گندا کریں, سگریٹ سے, سگریٹ تو ہے کیا, سگ اور ریٹ, سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا, یہ ہے, یہ بھی میرے شیخ نے فرمایا, سگ مانے کتا ریٹ مانے چوہا. اب وہ کش لگا رہے ہیں, غم اڑا رہے ہیں, غم, ماشاء اللہ کش, اپنے اسٹائل بھی ہوتا ہے, پیتے ادھر سے اسٹائل, ہیرو ہے, ہیرو, کیونکہ ہیرو کو دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں اور اشتہارات وغیرہ, ہیرو ہے, بغل میں لونڈیاں دوائی بھی ہے, سگریٹ کے کش, سگریٹ پی سے وہ ملتی ہے. ایک صاحب نے کہا اتنا زمانہ میں نے کیپشن کی ایک لڑکی نہیں ملتی. کیا اتنی مرتبہ سگریٹ کی ڈبیاں خریدی اتنے پیکٹ پھونکے ایک نہیں ملے, پتہ نہیں ہیرو کو کہاں سے مل جاتی ہے. ارے بھیا یہ تو تصویر کا ایک روپ ہے, دیکھیے یہ جی لانڈی اشتہار میں لانڈیا کو بغل میں دبائے ہوئے سگریٹ کے کش لگ رہے اور لکھ دیا اور یہ اور وہ, لیکن ذرا پل کے نیچے بھی تو جا کر دیکھے کچھ ہیرو وہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی تو ہیرو ہے نا, ہیرو ہیرو بنتے بنتے ہیرو کے آدھا مقام پر چلے گئے, وہ بھی تو ہیرو کو دیکھے, دونوں ہیرو کو دیکھے. تو میرے دوستو بتائیے چلا اللہ اکبر, اپنے منہ کو گندا کرنا چاہے سگریٹ ہو چاہے نسوار ہو چاہے کتنی پرانا نشہ ہو خاندان ہو کوئی رواج ہو میرے دوستو, لیکن منہ گندگی سے بچ نہیں سکتا. کتنا رگڑ لے, ٹوتھ پیسٹ کر لے, مسواک کر لے, دندانے رگڑ لے, کچھ کر لے, منہ میں خوشبو نہیں آتی. اور کہ مولوی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ جائز ہے سگریٹ پینا, جائز نسوار پینا جائز, تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن ذرا تصور کریں عاشقوں کی عاشقانہ بات پیش کر رہا ہوں کہ جس منہ کی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کو گندا کرنے سے محفوظ رکھا, ہم اس منہ کو اپنے ہاتھوں سے گندا کریں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یعنی سوکھی محبت نہ ہو, ذرا کبھی چائے بھی پلا دو اپنی حیثیت محبت. ارے میاں ایک بادام بھی کھلا دیا, ایک کافی کھلا دی, کچھ خرچہ انسان ہے کیسی ہر ایک کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے, تو کم از کم ایک ایک کیلا ہی کھلا دیا تو کیا اپنی حیثیت کے موافق خرچہ کر لیا, تو یہ کیا ہو گیا وہ اطعم الطعام میں داخل ہو گیا. یعنی کھانا کھلانا, یاد رکھیے گا یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے, یہ مسلمان کے ایمانیات میں سے ہے. یہ کھانا جو کھلاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو محبت میں, اپنے رشتے داروں کو, اپنے دوستوں کو, یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. آپ نے اس کو ایمان کا جز فرمایا, یہ بھی ایمان ہے. اسے وہ کنجوس آدمی دیکھ لے جو کسی کو کچھ کھلاتا نہ ہو, کنجوس آدمی کو دیکھ لے گویا کہ اس کا ایمان کمزور ہے. پھر آپ نے فرمایا دو باتیں ہو گئی نا, پہلی بات اشو السلام و اطعم الطعام, اور تیسری بات فرمائی وصل الارحام, اپنے رشتے داروں کا ساتھ صلہ رحمی کرو. اور جی ہم گئے تھے انہیں تو ہمیں ٹھنڈ سے ملے ہی نہیں اور ہم نے بھی جانا چھوڑ دیا. نہیں بھائی میرے دوستو, یہی تو ہے جو توڑے اس سے جوڑے. جس نے جب آپ گئے نماز بعد میں پڑھ لیجیے گا, آ جائیے سنت کا وقت دیں گے, اگر پڑھنی ہے تو باہر پڑھ لیجیے. ارے چھوڑنا ادھر دیکھ لیں, یہ ڈرائیور کا کام ہوتا ہے پیچھے پیچھے دیکھنا, بس بس والے بیٹھے والے پیسنجر تھوڑی دیکھتے. تو کسی بات سے اب جی ہم گئے تھے اور جی انہوں نے تو ہمیں چائے کو نہیں پوچھا اور صحیح سے بات ہی نہیں کی, ہم بھی نہیں دوبارہ ہم نے جانا ہی چھوڑ دیا. تو میرے دوستو رشتے داروں سے کاٹنا, یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو ارحام ہے یہ عرش کو پکڑ کے لٹک جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے جس نے ہمیں جوڑا تو اس کو اپنے سے جوڑ, جس نے ہمیں توڑا تو اس کو اپنے سے توڑ. ایسی بڑی چیز ہے, جب رشتے دار ہیں ان کا حق ادا کر دے جو ان کا حق ہے بس. اگر لیکن حق میں یاد رکھیے گا, اگر ان کے یہاں دعوت ولیمہ ہے, اس میں مووی ہے, اس میں تصویریں ہیں, اس میں بے پردگی ہے, عورت اور مرد ساتھ ساتھ ہیں, تو یاد رکھیے گا ان کی تقریب میں شرکت کرنا ابھی صلہ رحمی نہیں ہے. وہ کیا کرے جی, پھر رشتے دار کہیں گے لو جی پیسے بچانے کے لیے انہوں نے اب کیا ملا بن گئے, جی پیسہ لفافہ دینا پڑے گا نا ملا بن گئے. تو ہمارے شیخ نے سکھایا پہلے چلے جاؤ تو کہہ دو جی ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ, آپ کی بیٹی کی شادی ہے, یعنی جی ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے, ہم کنجوس نہیں ہیں لیکن ہم اللہ کی نافرمانی جاؤ ہم اس پر راضی نہیں ہو سکتے. ابھی مودی صاحب ہم گئے تھے وہاں مووی چل رہی تھی, ہم منہ موڑ کر بیٹھ گئے تھے. تو یاد رکھیے گا جس مجلس میں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر شرکت بھی جائز نہیں ہے, شرکت بھی جائز نہیں ہے. ارے بھائی دیکھو ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے وہاں اولے پڑھ رہے ہو تو یہاں بیٹھ گئے ہو, یہاں سے بھی بھاگ گیا, کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہاں سے اولے یہاں میرے اوپر پڑھنے لگ جائے, وہاں پتھر برس رہے تو قریب بیٹھے گا کیا, ہر آدمی دور بھاگتا ہے. تو یاد رکھے جہاں نافرمانی ہو, جہاں ٹی وی چل رہا ہو, وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے.
جس سے آگے کر رہے ہیں ٹی وی بند کرو یا ہماری ملاقات ہوگی مٹھائی کو تحفہ دیا اچھا بھائی ہم جاتے ہمارے ہاتھ چلاؤ اور ٹی وی بند کرو تو ہم آتے ارے تم ٹی وی اور ہمارا کیسے. تو میرے دوستو سل الارحام رشتے داروں سے رشتہ یہ سیکھنے کی چیز ہے. علماء اس کو پوچھ پوچھ کر سیکھتا رہے. اور آج کسی چوتھی بات فرمائی وفلو باللیل کہ راتوں کو نماز پڑھے والناس نیام جبکہ سارا عالم سو رہا ہے. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. رات کے سو ناطے میں مگر ہے دوست لے لے کے تیرا کوئی نام روتا ہے. کہ جب عالم سو رہا ہے جب ایک دنیا سو رہی ہے اور یہ اللہ کا عاشق اللہ کے نام سے جاگ رہا ہے زندہ حقیقی کے نام سے مست ہو رہا ہے. میرے دوست آپ نے فرمایا پھر کیا فرمایا وہ تو خود جاننا. تو جو آدمی یہ چار کام کرے افشو سلام سلام کو پھیلائے وہاں پہ مطعم کھانا کھلائے اور وصل الارحام رشتے داروں کا حق ادا کرے اور فلو بل لے لیو نہ سنے آپ رات کی نماز پڑھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو خود جننا تو جنت میں داخل ہو جا اس سلام سلامتی کے ساتھ. اب آپ تصور کیجئے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو داخل ہو رہے ہیں پہلے یہودی تھے آپ انہوں نے جو یہ منظر دیکھا کہ داخل ہوا آواز آئی اکش السلام اور آخر میں جب انتہا آپ نے فرمائی ادخل الجنت بالسلام تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. سوچو کیا دل پر گزری ہوگی کیا دل پر گزری ہوگی کہ میرا نام سلام اور پہلی ملاقات خبر نہیں ہے سبر آپ سفر پہلی ملاقات ہو رہی ہے بس ایمان لے آئے. اور صحابیت کے اس مقام پر پہنچے یہودی عالم تھے بڑے علماء تھے اور صحابیت میں بھی ان کو بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام. تو میرے دوستوں میں حدیث شریف پیش کر رہا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت خود دلیل نبوت ہے. دیکھو اس دلیل پر کیسے ایمان لائے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کیسے ایمان لے کر آئے اس دلیل نبوت. یہ بات میں پیش کی تھی نا میں نے تو آپ نے فرمایا وخیر الخطائین بہترین گناہ کار بہترین خطا کار وہ ہے. اب ایک قسم تھا کہ مضاف مقصود ہے مضاف الیہ مقصود نہیں ہوتا. جیسے جہاں غلام زید زید کا غلام آیا تو یہاں مقصود غلام ہے زید مقصود نہیں ہے. یہ ضابط اس کی طرف کی جا رہی ہے تو لہٰذا وہ کلام غیر مقصود ہوا. لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لفظ بھی میرے دوستو غیر مقصود نہیں ہو سکتا. تو اب اس میں کیوں باقی رکھا آپ نے میرے مرشد نے فرمایا اس لیے باقی رکھا تاکہ توبہ کی کرامت اور توبہ کی حیثیت پتا چل جائے کہ توبہ ایسی پیاری چیز ہے کہ کیسے ہی گنہگار انسان ہو اس کو اللہ تعالی کی محبوبیت دلا دیتی ہے. جی جناب توبہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے. جو شخص گناہ کر کے اللہ کا باغی بن رہا ہے ایک شخص داڑھی منڈا رہا ہے داڑھی نہیں رکھ رہا مونچھیں بڑی بڑی ہیں شلوار ٹکڑوں سے نیچے ہیں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ اشتباہیاں لڑا رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے ننگی فلمیں دیکھتا ہے دل میں گندے خیالات پکاتا ہے سود کھاتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے ساری بدمائشیاں کرتا ہے اللہ کا باغی ہے. لیکن جہاں اس نے توبہ کی بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبوبیت کے دائرے میں انٹری رجسٹری اور دخول عطا فرما دیتے ہیں داخل فرما دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین کہ بے شک توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب ہیں. میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں علماء محدثین فرماتے ہیں کانا اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان کی سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہوتی تھی. یعنی ان کا چہرہ ان کا انداز ان کا چلنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا. سوچو صحابہ کو جب صحابہ ان کو دیکھتے ہوں گے تو کیسی مستی آتی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہوں گے. یہ نشانی تو ہے نا میرے دوستو نشانی کو تو دیکھ کر انسان مست ہوتا ہے نا. اس لیے تو میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو یہ ہندوستان کے شہر تنوج کے اندر ایک وکیل صاحب روزانہ عدالت جاتے تھے
جب صبح گزرتے تھے تو راستے میں گڑیا بیٹھی ہوتی تھی, وہ گڑیا ان سے کہتی تھی کہ بیٹا تھوڑی دیر ذرا میرے پاس بیٹھ جا. وہ بیٹھتے تو اس کو چائے پلاتی, کبھی گرم گرم حلوہ کھلاتی, کبھی جلیبی کھلاتی, کبھی کوئی چیز کھلاتی. وکیل صاحب روزانہ بیٹھ جاتے کہ وہ بڈھی ہے, بہت بڈھی تھی, لیکن چلو بےچاری کا ذرا دل رکھنے کے لیے بیٹھ جاتے. ایک دن اس نے کہا, وکیل صاحب نے اس بڈھی سے کہا, اے بڑھیا ایک بات تو بتا, اما کیا بات ہے, تو روزانہ میرا وقت لیتی ہے اور دو چار منٹ بٹھاتی ہے, کچھ کھلاتی پلاتی پھر کہتی ہے چلے جا, آخر بات کیا ہے, میں تیرا دل رکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں, بات کیا ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہوئے سن کر رونے لگی. اس نے رو کر کہا کہ بیٹا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ پردیس گیا ہوا ہے, جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو تیری شکل میں میرے بیٹے کی شباہت موجود ہے, تو تجھے دیکھ کر میرا بیٹا یاد آ جاتا ہے, میں تجھ کو کھلاتی پلاتی ہوں تو میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے, تجھے کھلانے سے کہ میں ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کھلا رہی ہوں اور میری ممتا کو سکون مل جاتا ہے. تو میرے شیخ اور مرشد نے روتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ والوں جیسی شکل بنا لو, ایک مٹھی داڑھی رکھ لو, مجھے صاف کر لو, شلوار ڈسوں سے اوپر کر لو, اللہ والوں جیسے ہولیا بنا لو, تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی شکل کی وجہ سے وہی پیار عطا فرما دیں گے. فرمایا ایک مخلوق کا یہ اثر ہے کہ جب اس کو اپنے پیارے کی جھلک کسی میں نظر آتی ہے تو اس کی رحمت کو جوش آتا ہے. تو پھر واقعہ سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جا رہے تھے تو فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنائے, ان کی نقل کریں. کیوں پوچھا, کیوں کہا, ان کا مذاق اڑانے کے لیے, مذاق کے لیے. فرعون نے کہا اڑاؤ, عصا پکڑی, پگڑی پہنی, کرتا شلوار, بالکل اسی طرح سے جو حلیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ویسا حلیہ بنایا. جب مقابلے کا وقت آیا, مشہور وقت ہے میرے دوستو, مقابلے کا وقت آیا, اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا, سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین, کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر, ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ و ہارون, اور وہ رب العالمین ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا رب ہے. ایمان لے آئے. اب فرعون نے بڑی تک ظلم کیا ان پر کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ. میں نے کہا نہیں, ایمان تو ایسی چیز ہے, اذا دخل قلبا لا يخرج منه ابدا. ایمان تو ایسی چیز ہے جب ایک مرتبہ دل میں داخل ہو جاتی ہے پھر کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے. میں نے کہا تو جان سے مار دیں, لیکن اب ہم ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے, میرے شیخ بارہا اپنے بیان میں یہ بات فرمایا کرتے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میاں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ کی حکمتیں عجیب, آپ کی شان عجیب, آپ کی حکمتیں نرالی ہیں, ہماری عقلوں میں آ نہیں سکتی, لیکن آپ ایک بات تو سمجھائیے کہ فرعون کے وہ جادوگر جنہوں نے میری شکل میں آئے تھے, میرا مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے, میرا تمسخر اڑانے کے لیے آئے تھے, آپ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی, یہ راز میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, اے موسیٰ اس کا راز یہ ہے کہ تیری نظر تو اس بات پر ہے کہ انہوں نے تیری شکل بنائی تیرا مذاق اڑانے کے لیے, اور میری اس بات پر نظر ہے کہ انہوں نے شکل بنائی میرے محبوب جیسی. بس میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میں میری محبوب کی شکل میں, اے موسیٰ تو میرا پیارا ہے, تو میرا نبی ہے, تو تیری شکل میں آئے. بس میری رحمت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں, اس لیے میں نے ان کے دل کو ایمان سے بھر دیا. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کیا توبہ کتنی پیاری چیز, کہ وہ شخص کتنا گناہگار نافرمان. اچھا داڑھی رکھنا اتنا آسان, داڑھی رکھنا کوئی مشکل نہیں, کسی ملا سے کھینچوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی مولوی صاحب کے یہاں داڑھی کھینچی جاتی ہو, کوئی نہیں ہے ایسا, بہت آسان. اور وہ کیسے آسان, داڑھی کو چھوڑ دیجیے, بلیڈ کو دور کر دو, داڑھی خود بخود نکل آئی ہو, کیا اس کے لیے ملا صاحب سے کھینچوانا پڑے گا, چلو مولوی صاحب ذرا تقریر میں کر دو, ذرا ہماری داڑھی تو کھینچ کے باہر نکال دو. میرے دوستو اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں نے داڑھی پر بلیڈ نہیں چلانا. اگر ایک مثال ہے, یا داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے, ایک مٹھی داڑھی کر لی میں نے, اب میں نہیں کاٹوں گا, مٹھی پوری کروں گا, جس وقت اس نے ارادہ کر لیا بس اب اس کی داڑھی ایک مٹھی لکھی جائے گی. اگر مثال ہے کہ ایک بات بات ہے کہ آدمی کسی مجلس میں ہو, کسی کے ہو, اس نے توبہ کی کہ اب میں داڑھی پوری رکھوں گا اور اب نہیں کاٹوں گا, دل میں عزم کر لیا, مان لو اسی وقت موت آ گئی, تو اب یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا نا تو یہ پوری داڑھی والوں میں اٹھے گا. جی جناب, ایسا نہیں ہے کسی نے داڑھی کا ارادہ کر لیا داڑھی نہیں نکل رہی. اللہ اس نے اپنا ہمارے سے بھائی کوئی چائنیز نسل کے بھی ہوتے ہیں کیسے لوگ ہیں ایک ایک پاس دو دو پاس یہاں تھوڑی تھوڑی داڑھی نکلتی کتنے ہمارے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں کسی کی داڑھی کیسی کسی کی اتنی گھنی ہے پتا چلا پورے جسم میں بال نکلے ہوئے. ہر ایک انسان اللہ نے الگ الگ بنایا بھائی کسی کے بال نکلتے ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب اللہ پر نداد ہے لیکن جب اسے ارادہ کر لیا بس داڑھی کا ارادہ کرتے ہی وہ اللہ کے پیاروں میں اس کی رجسٹری شروع. اور عجیب بات یہ ہے کہ داڑھی کا گناہ ایسا عجیب ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ایک فرشتہ اس کا گناہ لکھ رہا ہوتا ہے گناہ. اور داڑھی کا رکھنا ہم سمجھتے ہیں سنت ہے. یاد رکھیے گا داڑھی رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے. واجب جیسے وتر کی نماز پڑھنا واجب جیسے عید کی نماز پڑھنا واجب. اگر کوئی آدمی عید کی نماز نہ پڑھے تو کہتے ہیں ابھی سالے جمعہ بھی نہیں پڑھتا نماز پڑھتا نہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتا عید نہیں پڑھے گا منحوس کہیں گے. چلیے تو پر عید تو سبھی دھکے دے کے پڑھواتے نا کیوں ترک واجب گناہ کبیرہ ہے. دادا یاد رکھے داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. بس اس نے ارادہ کیا کہ میں پوری داڑھی رکھوں گا اور اس داڑھی کے بچے کو بھی رکھوں گا. یہ داڑھی کا بچہ ہے اس کو لوگ کیوں کاٹتے ہیں کہتے جی ہمارے منہ میں آ جاتا ہے. میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اگر تم کھانا کھاتے ہوئے تمہارا بچہ منہ میں انگلی ڈال دے تو کیا تم اس کی انگلی کو کاٹو گے. ہمارے پیار سے سمجھاؤ گے بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے بابا کے منہ میں انگلی ڈالتے. ہمیں اس کو بھی تیل لگاؤ اس کا نیچے کرو پھر بولو او بچہ داڑھی کا بچہ بابا کے منہ میں نہیں گھستے. ہو گیا نا کب. اچھا اس کے داڑھی کے ساتھ ایک چیز ہے مونچھیں. یار میرے پاس تو مونچھے نہیں ہے میں بھی ذرا تاؤ کا مزہ لیتا. اس کا بھی ایک مزہ ہے خاص اینٹنے کا مونچھے. یہ مونچھے کو یہ تائید دینے کا جناب یہ بھی خاص مزہ ہے جناب. اور وہ مزہ یہ ہی ہے ہیرو نہیں ولن ہیرو تو چکنے ہوتے ہیں یہ ولن ہے کیونکہ ولن مجھے بتاؤ دیتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں میں تیری ہیروئن کو چپ کے لے جاؤں گا تو چکنے والا وہی تو الٹے کرتا ہے نا تو پتا چلا یہ مونچھے یہ مونچھے میرے دوستو. اور ہم کیا کہتے ہیں مونچھوں سے ہماری عزت ہے. ہم کیا کہتے ہیں مونچھوں میں ہماری عزت ہے. اونچی مونچھ کاٹ دی تو میں تو نامرد ہو جاؤں گا. آپ میں دعویٰ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں آپ مونچھ کاٹ کر دیکھیے انشاءاللہ تعالی آپ کی مردانگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مردانگی نیچے ہوتی ہے مونچھ اوپر ہوتی ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی بھائی اوپر نیچے کا مسئلہ ہے مونچھ اوپر ہے مردانگی نیچے ہے. میں نیچے والی چیز کاٹنے کو تھوڑی بول رہا ہوں. فرق بھی تو دیکھو کہاں سے مونچھ کرا جی. اور جی ہم تو عورت کے لگیں گے مونچھے تو بھائی اسی لیے تو فرق رکھا کہ تو عورت لگے گا تو داڑھی رکھ تاکہ تو شیر لگے. شیر دیکھو شیر کی داڑھی ہوتی کہ نہیں ہوتی. شیر کی داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. تو فرق تو اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا وہ تو داڑھی کا رکھا. مونچھوں سے مردانگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لہٰذا ایک بات اور کہتا ہوں کوئی کسی چیز آدمی کی داڑھی ہو مونچھ نہ ہو اس کی مردانگی کو چھیڑنا مت چھیڑنا مت. اگر کرنٹ لگا پھر مجھے نہ کہنا. اس لیے میرے دوستو مونچھوں کا تعلق مردانگی کے ساتھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب سنو غیرت ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ غیرت والے لوگ ہیں ہمیں غیرت آتی ہے حیا آتی ہے. اور جی مونچھے کاٹے تو بے غیرت بن جائے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خالف المشرکین مشرکین کی مخالفت کرو. وفر اللہ داڑیوں کو بڑھاؤ وقف شوارے اور مونچھوں کو کتراؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مونچھے نہیں تھی صحابہ کی مونچھے نہیں تھی جتنے علماء علی اللہ گزرے ہیں اور ہیں ان کی مونچھے نہیں ہے. کیا وہ غیرت والے نہیں ہیں؟ کیا غیرت جسے مونچھوں میں رکھی ہوئی ہے کیا؟ اس لیے میرے دوستو آپ کو فرما رہے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو. اب کتنا آسان مونچھوں کو باریک کر دیا. اچھا یہ جو کنارا ہے نا یہ کنارا چلو دو اسٹیج میں کام کر لو. جن کی مونچھیں چھوٹی ہیں وہ تو کہتا ہوں کاٹ ڈالو. ارے مزہ بھی ملے گا ایک مزہ دنیا میں بھی ملے گا مونچھیں کاٹنے کا. اگر آپ لوگ کہیں گے تو بتا دے تو کیوں بھی بتا دوں دنیا میں بھی مزہ ہے. اور وہ مزہ پتا کیا ہے بیوی کا چما لینے میں مزہ آئے گا.
کیونکہ جب اس کے گال پر تلوار کی نوک جیسی والی مجھے نہیں چبھے گی مزا نہیں آئے گا, وہ بھی شکریہ ادا کرے گی, تھینک یو بولے گی,
بخیر راگ میں بولے گی, پشتوں میں کیا بولتے ہیں شکریہ کو, بخیر راگ میں, اور نہیں ایک اور جملہ بولے گی, بنا ڈھیر مزیدار تھے, ہاں یہ آیا اور صحیح آیا, بنا ڈھیر مزیدار تھے, دوبارہ کہا یہ بنا ملے گا, ارے میاں اللہ کے پیاروں کی شکل بنا لے, اچھا کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مونچھیں رکھ لی تو کیا اتنا حرج ہے, تو ٹھیک ہے دیکھو یہ جو کنارہ ہے اس کنارے پر جو مونچھ آتی ہے بڑی مونچھ کہلاتی ہے, اور حدیث شریف میں آیا من تو بنا شادی بہو لم ینا شفاعتی, جو بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہی ہے, مونچھیں رکھ کر شفاعت سے محروم ہے میرے دوستوں, کیا ملا مونچھوں سے انعام, اچھا کوئی آدمی مونچھیں رکھے کیا اس کو حکومت سے کوئی انعام, خاندان سے کوئی انعام, کسی سے کوئی انعام مل رہا ہے کہ بتائے کہ جی مونچھیں رکھ کر تو ہماری بڑی عزت ہے اور بڑی ہے اور بڑا وہ ہے, کوئی بتائے تو عزت کیا ہے, لیکن آپ کی شفاعت سے محروم ہی ہے, دیکھیے جہاں انعام عظیم وہاں پر دیکھیے گویا کہ جو مونچھیں نہیں رکھے گا اس کو آپ کی شفاعت ملے گی, اللہ اکبر. اچھا دیکھو دو چیزیں, ایک تو محبوب کو ناراض نہ کرنا, ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتا, اور ایک کہتا ہے میں اپنے محبوب کو خوش کرتا ہوں, دو الگ الگ چیزیں نا, ایک ہے ناراض نہ کرنا ایک ہے خوش کرنا, تو مونچھے کا یہ کنارے پر اگر مونچھ آ گئی تو محبوب ناراض ہو جائیں گے, کون محبوب, اللہ تعالیٰ محبوب, کون محبوب, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب, تو ہمارے محبوب ناراض ہو جائیں گے کب, جب ہماری مونچھیں بڑی ہوں گی, اور اگر ہم مونچھوں کو صاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش نہیں ہوں گے بھائی, تو پتا چلا کہ مونچھوں کو کہتے جی آخر کیوں ہے ہم مونچھیں صاف کیوں کریں کیا ہے, ارے بھائی اللہ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ مونچھوں کے جو کنارے کو کھول رہا ہے لیکن مونچھیں رکھ رہا ہے, اس وہ ناراض تو نہیں کر رہا لیکن خوش بھی تو نہیں کر رہا, وہ ناراض نہیں کر رہا لیکن خوش بھی نہیں کر رہا, اور جو مونچھوں کو باریک کر رہا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہا ہے. اور ایک ہے بالوں کو ڈسٹمپر لگانا, پرانی عمارت کو نیا کرنا, جب عمارت پرانی تھی رنگ روغن کرو اس کو, بھائی اگر کوئی اگست کا مہینہ اس میں اپریل کی بہار ہوتی ہے, اب دسمبر جنوری جنوری میں نے پہلے بھی بتایا تھا مسلمان محترم ہے احترام والا, اس لیے مسلمان کا سال کب سے شروع ہوتا ہے محرم سے, احترام مانے محرم مانے احترام والا, اور کافر کو جانور فرمایا اور جانور کا سال کیسے شروع ہوتا ہے جنوری سے, جانوری سے زیادہ جانور کا کام, 12 بجے شرابے زنا بدماشیاں فلمیں ناچنا اور فائرنگ, یہ بھی فائرنگ بھی اس میں شامل ہے, یہ پرانی کہتے جی ذرا بندوق صاف ہو جائے گی ہماری, ذرا ہاتھ صاف ہو جائے گا, لیکن میرے دوستوں لوگوں کی نیندیں اڑانا, ان کے بیمار بوڑھے کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں, اور موت ضرور ہوتی ہے کیونکہ گولی کہیں پھنسی کسی کی کہیں اٹکی, وہ ذرا کھیلا تھا پتا چلا کہ کتنے جنازے نکل جاتے ہیں اسی چکروں میں, تو میرے دوستوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لے, کیا مطلب, عورت کو دیکھ رہا ہے پھر یاد آیا نہیں یار بری بات ہے, فوراً نظر نیچی کی, یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے, اے میرے ربی مجھے معاف فرما دیجیے, فوراً اللہ سے توبہ کی, اور اللہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا, اب ہمت کو استعمال کر رہے ہیں, اب نہیں دیکھتا داڑھی کو کاٹنا چھوڑ دیا بس ختم, اب اس کی داڑھی پوری لکھی جائے گی, ابھی نیت کر لی کہ ختم, اب بس کہ داڑھی اب نہیں کاٹوں گا مجھے برابر کروں گا, اب اس کا ختم, اب وہ اللہ کے فرما برداروں میں لکھا جا رہا ہے, اور کیسا بہترین خطا کار, یعنی توبہ کا کیمیکل کا اثر بتا رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطا کاروں میں, گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے, اگر گناہ نہیں چھوٹتے, اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا نہیں چھوڑتا ہوں, تو میرے دوستوں یہ توبہ کی نعمت بڑی پیاری نعمت ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے, روزانہ مانگے 70 دفعہ مانگے بار بار مانگے, اگر دیکھیے کہتے ہیں کہ جی ہم کتنا معافی مانگے ہمیں تو شرم آتی ہے بار بار معافی مانگے, تو بھائی معافی مانگنا اچھا کام ہے یا برا کام, اچھا کام ہے, اور گناہ کرنا برا کام, برا کام تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اچھا کام چھوڑ دیتے, برا کام ہم چھوڑتے نہیں ہیں, اور اچھے کام کو ہم نے چھوڑ دیا. ہونا تو چاہیے کہ برا کام چھوڑ دیں, لیکن اگر مان لو ہماری کم ہمتی کی وجہ سے, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم برا کام نہیں چھوڑ رہے, تو اچھا کام تو نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کریں. شیطان اور نفس لاکھ جائے کہتے رہے ارے تو بڑا بار بار توبہ کرتے ہیں ایسا ویسا, ان کی سنے ہی نہیں. ہے کہ بس میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں گا مانگتا رہوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے, سنا کے ختم کرتا ہوں, کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں, کیونکہ توبہ پر اللہ نے کیا فرمایا, ہم اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں. توبہ کرنے والوں کو اس نے ہمت کس لی, اب نافرمانی نہیں کروں گا, تو وہ محبوب ہو گیا. اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے دوبارہ گناہ ہوا, پھر دوبارہ معافی مانگی, اللہ تعالیٰ دوبارہ معاف فرماتے ہیں. کرتے کرتے گناہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو سن لے. تو توبہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے, لیکن میں معاف کرتے کرتے تجھے تھک نہیں سکتا. تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا, لیکن یاد رکھ میں معاف کرتے کرتے تجھے نہیں تھکوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے میرے دوستو, تو ہم معافی کا کام کیوں چھوڑے؟ بس اللہ سے معافی تو مانگ, پہلا کام ہم معافی مانگنا تو شروع کریں, ہم گناہوں سے توبہ تو شروع کریں, کچھ آگے تو بڑھے. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ گناہ کا چھوڑنا نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا. اور اگر توبہ کو جلدی قبول کروانا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے, جہاں کوئی اللہ والا رہتا ہو, جہاں کوئی اللہ کا فرما بردار, جو گناہ سے بچتا ہو, جو وہاں جہاں رہتا ہو, اس زمین پر جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اس کی توبہ جلد قبول ہوگی. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنا دیتے ہیں, اپنا پیارا بنا دیتے ہیں, پھر وہ چاہے کہ میں گناہ کی طرف جاؤں, اللہ تعالیٰ اسے گناہ کی طرف جانے نہیں دیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے ہمارے ربا, ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما, رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما, باطنی گناہوں کو معاف فرما. اے کریم مالک, ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ گناہوں سے دور, ہم کو گناہ سے دور فرما اور گناہوں کو ہم سے دور فرما. یا اللہ ہمارے قلوب میں ندامت عطا فرما, شرم عطا فرما, حیا عطا فرما, حقیقی غیرت عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھیں گے, اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے. یا اللہ تعالیٰ نفس ہم کمزور ہیں, نفس اور شیطان ہم کو ڈراتے ہیں کہ تم بار بار توبہ کرتے ہو پھر توبہ کو توڑتے ہو. اے اللہ ہم آپ کی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادت آپ کی استعانت اور مدد کی محتاج ہے. ایاک نعبد وایاک نستعین, ہماری بندگی آپ کی استعانت کی محتاج ہے. اے کریم مالک, آپ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما دیجیے. اللہ ہم کو 100% گناہوں سے نجات عطا فرما دیجیے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. ہماری گردنوں سے غلامی کا طاق نکال کر ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% اپنا بنا دیجیے, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, سارے عالم کے مسلمانوں کو ہر مصیبت سے بچا, ہر غم سے بچا. ہم سب کو, تمام مومنین کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. ہم سب کو, تمام مومنین کو رحمت نازل پر رحمت نازل فرما. ہم سب کو, تمام مومنین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما, صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو, تمام مومنین کو خاتمہ ایمان پر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مومنین کے جو جائز مقاصد ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما, پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت کو آفت سے تبدیل فرما, اہل مخوف کے کندھوں کو عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جو دعائیں نہ مانگ سکے, اپنے کرم سے دونوں جان کی بھلائیاں, دونوں جان کی راحتیں, دونوں جان کی آفتیں, دونوں جان کی رحمتیں یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی وسلم علی نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت.